لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الحمد لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء الكرام اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے موضوع الفاظ میسر نہیں آ رہے اور آج ایک عرصہ دراز کی تمناؤں کے بعد آپ حضرات کے مبارک چہروں کی زیارت میری ایسی بڑی سعادت ہے جس پر میں اللہ مبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. عرصہ دراز سے یہ خواہش بھی تھی اور کسی درجے میں کوشش بھی تھی کہ اس خطۂ زمین میں بتا کر خود حاضر ہو کر آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو, لیکن کلو شہید مرحوم بھی بختی باوجود خواہش اور کوشش کے اکٹھے دراز تک اس کا موقع نہیں مل سکا. میں بہت ہی زیادہ شکر گزار اور ممنون ہوں اللہ جل جلالہ کے بعد اپنے بہت ہی پیارے بھائی حاجی فاروق صاحب کا جنہوں نے کئی سال سے مسلسل میری یہاں پر حاضری کے لیے بار بار اصرار بھی فرماتے رہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, یہاں تک کہ الحمدللہ آج وہ خواب پورا ہوا اور آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہو. حقیقت یہ ہے کہ جس محبت, جس خلوص, جس گرم جوشی اور اخلاص کے ساتھ آپ حضرات نے مجھ ناکارا کے ساتھ معاملہ فرمایا, میں اس کے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. اللہ جل جلالہ سے ہی دعا اور التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اس وقت علماء کرام کا اجتماع ہے اور اس اجتماع کے لیے مجھے ایک موضوع بھی دیا گیا ہے کہ اس پر آپ حضرات کی خدمت میں بات کروں. اور حقیقت یہ ہے, میں بغیر کسی تکلف اور تسنوں کے عرض کرتا ہوں کہ مجھے حضرات علماء کرام سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ یہ تامل ہوتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت سے نوازا اور مجھ جیسا طالب علم ان کو کیا نصیحت کرے اور میں اپنی حیثیت سے اس بات کو بلند پاتا ہوں کہ علماء کرام کو کوئی نصیحت ہو. لیکن ہم سب آپس میں بیٹھے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن مدارس میں ہم نے تعلیم پائی ہے ان مدارس میں ایک طریقہ کار چلا آتا ہے. تمام دینی مدارس میں معمول ہے, یقیناً یہاں بھی ہوگا, کہ جب طالب علم اپنے کسی استاد سے کوئی سبق پڑھ کر آتے ہیں تو پھر طلبہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہی میں سے کسی شخص کو منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ استاد سے چنے ہوئے سبق کا تکرار کرائے. یہ طریقہ ہمارے سارے دینی مدارس میں چلا آتا ہے. اب وہ جو طالب علم تکرار کرانا ہوتا ہے وہ اس تکرار کرانے کی وجہ سے باقی طالبوں کا, طالب علموں کا استاد نہیں بن جاتا, وہ ساتھی ہی رہتا ہے, دوست ہی رہتا ہے, استاد نہیں بنتا. لیکن اپنے سے بڑے استاد کی بات کو باقی طلبہ کے سامنے دوہرا دیتا ہے تاکہ خود بھی یاد ہو جائے اور دوسروں کو بھی یاد ہو جائے. اس کو تکرار کہتے ہیں, بلکہ تکرار کا جنم ہمارے ہاں اردو میں بعض اوقات بڑے غلط معنی میں بھی آتا ہے. یا جب تکرار کو مونت بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا, تو وہ کہتے ہیں میری اس کے ساتھ تکرار ہو گئی, یعنی اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا. تو جب کبھی ہم دینی مدارس کے ماحول سے ہٹ کر کسی کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ طلبہ تکرار کر رہے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا وجہ پیش آ گئی کہ یہ آپس میں تکرار میں مبتلا ہو گئے. وہ تکرار کا مطلب جھگڑا سمجھتے ہیں. لیکن دینی مدارس کے ماحول میں ایک عام بات ہے کہ ایک طالب علم دوسرے طلبہ کو تکرار کراتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کوئی استاد نہیں بن جاتا. آج ایک طالب علم نے تکرار کرایا, کل دوسرے طالب علم نے کرایا, پرسوں تیسرے طالب علم نے کرایا, ہیں سب آپس میں ساتھی ہیں. تو جب کبھی حضرات علماء کرام سے مجھے کچھ خطاب کرنے کی نوبت آتی ہے یا ان سے کوئی بات گزارش کرنے کی نوبت آتی ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کو تکرار کرا رہا ہوں, یعنی ان باتوں کا تکرار جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی. وہ میرے اساتذہ ہیں, آپ کے بھی اساتذہ ہیں, میرے بڑے ہیں, آپ کے بھی بڑے ہیں, اور ان سے جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ میں حضرات علماء کرام کی خدمت میں بطور تکرار پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ ہمیں بھی یاد رہیں اور سننے والوں کو بھی یاد رہیں, ہمیں بھی عمل کی توفیق ہو, سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ہو, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چند باتیں ہیں جو کسی خاص ترتیب کے بغیر متفرق طور پہ آپ حضرات کی خدمت میں بطور تکرار حل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور اخلاص کے ساتھ سننے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. پہلی بات تو یہ ہے, میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے. آج کل یہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں میں یہ وبا پھیل گئی ہے کہ خود اپنے آپ کو عالم کہنے لگے, اور بعض اوقات اس قسم کے کلمات زبان پر آتے ہیں کہ میں عالم ہوں, بعض اوقات یہ کلمات زبان پر آتے ہیں کہ ہم چند علماء نے بیٹھ کر یہ کام کیا, تو گویا اپنے آپ کو خود عالم کے سب میں شمار کر لیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ عالم ہونا تو بہت بڑی بات ہے, اگر ہم صحیح معنی میں طالب علم بن جائیں تو یہ بھی بہت اونچی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. عالم ہونا تو بڑی بات ہے, اور اس پر میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا, حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی صاحب خانوی قدس اللہ تعالی سرہ کا ایک ارشاد فرمایا کہ ایک دن فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے عقلاء, ساری دنیا کے عقلاء جمع ہو کر آ جائیں اور شریعت اسلامی کے کسی بھی ایک مسئلے پر, کسی بھی مسئلے پر بڑے سے بڑا اشکال, بڑے سے بڑا اعتراض لے کر آ جائیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ دو منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا ہوں. شریعت کے کسی بھی مسئلے پر ساری دنیا کے وکلاء جمع ہو کر آ جائیں اور اشکال پیش کریں تو دو منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں. یہ فرمایا, پھر فرمایا کہ پھر میں تو ادنا طالب علم ہوں, علماء کی تو بڑی شان ہے, علماء کی تو بڑی شان ہے, میں ایک ادنا طالب علم ہوں, اور اس ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے سارے وکلاء کو اسلام کے بارے میں کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب دینے کو تیار ہوں. علماء کیا تو کیا تھا, ساری زندگی اپنے آپ کو طالب علم ہی فرماتے رہے, ادنا طالب علم, کبھی عالم نہیں ہوں. اور یہ در حقیقت قرن اول سے یہ بات چلی آئی. آپ حضرات میں سے جنہوں نے کبھی دیکھا ہوگا در مختار میں واقعہ لکھا ہوا ہے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو, حضرت حسن بصری پہلی صدی کے تابعی ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, ولی اللہ ہیں, اولیاء کرام کا شجرہ جا کر حسن بصری سے ملتا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ جا رہے تھے, کسی نے ان کو آواز دی اور یا فقیہ کہہ کر پکارا, یا فقیہ, تو جواب نہیں دیا, یعنی یہ کہہ کر یہ کہا کہ تو کسی فقیہ کو پکارنا ہے, مجھے تو نہیں پکارا, جواب نہیں دیا. پھر اسے دوبارہ پکارا, دوبارہ پکارا, قریب آ کر کہا کہ میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں یا فقیہ, تو فرمایا اللہ ہر رائے کا فقیہن تک، کبھی کوئی فقیر دیکھا بھی ہے آپ سے جو مجھے فقیر کہہ کر خطاب کرنا؟ اور پھر فرمایا کہ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرۃ، فقیر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو اور جو ہر وقت آخرت کی فکر میں مبتلا ہو، وہ ہے فقیر. مجھے فقیر، تم مجھے فقیر کہہ، تو وہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ خود فقیر نہیں سمجھتے تھے بلکہ دوسرا جب کبھی فقیر کے لفظ سے خطاب کرتا تو اس سے اس پر اعتراض کرتے تھے کہ تم مجھے فقیر نہ کرو. تو ہمارے سارے اسلاف کرام کا معمول یہ رہا کہ اپنے آپ کو ساری زندگی طالب علم بنتا. اور پھر میرے حضرت والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ صدرہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ طالب علم کس کو کہتے؟ تم سمجھتے ہو کہ طالب علم اس کا نام ہے جس نے کسی مدرسے میں داخل ہو کر اپنا نام رجسٹر کرا لیا اور مدرسے میں داخل ہو گیا، اس کو طالب علم؟ فرمایا نہیں، محض اس بات سے طالب علم نہیں ہوتا. طالب علم وہ ہے جس میں علم کی طلب ہو. علم کی طلب کے معنی یہ کہ ایک پیاس ہے، نہ مٹنے والی پیاس، نہ بجھنے والی پیاس، نہ مٹنے والی بھوک، کہ جب تک آدمی اگر بھوکا ہو تو جب تک کھانا نہ کھا لے چین نہیں آتا، پیاسا ہو تو پانی نہ پی لے تو چین نہیں آتا. طالب علم وہ ہے کہ جس کے دل و دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چکر کاٹ رہا ہو اور جب تک کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چین نہ آئے، وہ ہے طالب علم. یہ جو مقولہ مشہور ہے طلب العلم من المہدی الى اللحد، لوگ اس کو حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں، حدیث تو ہے نہیں لیکن مقولہ ہے، اور مقولہ بالکل صحیح ہے کہ علم کی طلب ماں کے پالنے سے شروع ہوتی ہے اور لحد تک جاتی ہے، کسی وقت اس کو ختم نہیں ہونا، کسی وقت اس کو انتہا تک نہیں پہنچنا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر ہیں، شدید بیمار ہیں، اور اس حالت میں ایک شاگرد عیادت کے لیے جاتا ہے بیمار کرسی کے لیے، اور جا کر حال پوچھتا ہے تو حال تو بتا دیا مختصرا، جو بھی کیفیت تھی وہ بتا دی. پھر فوراً اس شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حج میں رمی جمرات، جمرات کو جو کنکر مارے جاتے ہیں، وہ سوار ہو کر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ یہ مسئلہ اس آدمی سے جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہے اس سے یہ پوچھ رہے ہیں. تو وہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت پیدل کرنا افضل ہوگا کیونکہ پیدل کرنے میں مشقت زیادہ ہے. فرمایا نہیں. کہا کہ اچھا پھر سوار ہو کر کرنا افضل ہوگا؟ فرمایا نہیں، بلکہ پہلے دن کی رمی، جمرہ عقبہ کی رمی سوار ہو کر کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر کی تھی، اور باقی دنوں میں پیدل چل کر کرنا افضل ہے کیونکہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر کی تھی. یہ مسئلہ اس کو بتا دیا. فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ سن کر میں جب باہر نکلا، چند قدم چلا تھا تو گھر سے لوگوں کے رونے کی آواز آئی، پتا چلا کہ روح پرواز ہے. تو عین وفات سے چند لمحوں پہلے تک دل و دماغ کسی علمی مسئلے کی تحقیق میں لگا ہوا ہے. یہ ہے طلب العلم من المہدی الى اللحد. حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم جن کا عزیز الفتاوی آج ہم سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. 10 جلدوں میں ابھی تک 10 جلدیں چھپی ہیں, وہ بھی پوری نہیں ہوئی. اتنا بڑا مفتی. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ وہ جب آخر وقت انتقال کا وقت آ رہا تھا تو ہاتھ میں ایک استفتا تھا اور اس کو پڑھ رہے تھے اور جواب لکھنا چاہ رہے تھے, اسی میں روح پرواز کر گئی اور استفتا جو ہے وہ سینے پر آ کر گر گیا. تو آخر وقت تک علمی مشغلہ, علم کی طلب مرتے دم تک جاری ہے. طلب العلم من البحث الى اللہ, یہ ہے وہ ہوتا ہے طالب علم جس کو ہر آن اور ہر لمحے کسی نہ کسی مسئلے کی تحقیق کا کی ایک بھوک, اس کی ایک پیاس دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ جب تک وہ حال حل نہ ہو جائے اس وقت تک چین نہیں آتا. تو میرے والد ماجد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو, آج ہم لوگوں نے طلب علم کو ایک خاص حد تک محدود کر کے اس پر تناز کر کے بیٹھ گئے. تو ہی نادا چند کلیوں پر تناز کر گیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر تناز کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. اگر تناز نہ کرتا, حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرس کی بڑی ممانعت فرمائی, ہرس مت کرو, اور فرمایا کہ منہومان علاج بہان, دو لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بنتا. لیکن علم کی جو ہرس ہے کہ یہ کسی طرح مجھے اور حاصل ہو جائے, یہ ہرس محمود ہے, قابل تعریف ہے. یہ ایک طالب علم کا مقصود حیات ہے. یہاں تک کہ تمام اولین و آخرین کے علوم کے جامع کون تھے؟ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ کسی کا علم اس کائنات میں ہو نہیں سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا, ظاہر کا, باطن کا, اولین کا, آخرین کا. اس سے بڑا عالم اس کائنات میں کوئی اور پیدا نہیں ہوا. لیکن آپ کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہ آپ کہو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے علوم عطا کرنے کے بعد اس وقت بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. تو یہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہ وہ منزل ہے کہ جو سارے دن چلتا رہے ساری عمر بنا کر دے, کبھی وہ منزل حاصل نہیں ہوتا. ایسی چیز ہے علم. یہاں تو چلنا ہی چلنا ہے, تھکنا ہی تھکنا ہے, اور جتنا بھی آدمی آگے بڑھ کر چلا جائے وہ کسی جگہ قرار نہیں آتا اس کو. اے برادر, بے نہایت در گہے, حج بروے میرتی بروے پائے. یہ تو ایک ایسی لامتناہی درگاہ ہے کہ جہاں پر بھی پہنچ جاؤ وہاں جا کر کھڑے نہیں ہونا, چلنا ہے آگے. یہ طلب علم کس کا نام. اور پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فرمایا کہ الحمدللہ, یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ علم کی طلب کرنے والے آنکھوں سے دکھا دیے اور مثال دی. حضرت امام العصر حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, آپ سب ذرا الحمد للہ واقعی میں فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا علم اور مطالعے کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دور حدیث میں صحیح بخاری کے یا ترمذی کے سبق میں علامہ ابن حمام کی فت القدیر کی ایک عبارت, لمبی عبارت, بنفسہ ایسے پڑھنے چلے گئے جیسے قرآن پڑھا گیا تھا, اس طرح تیزی سے روانی سے پڑھ کے چلے, لمبی عبارت. جب طلبہ حیران ہوئے کہ یہ اس طرح حضرت القدیر کی عبارت اس طرح سنا رہے ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ سنا رہے ہیں. تو طلبہ جب حیران ہوئے تو فرمایا جاہلی, طلبہ کو جب خطاب کرتے تھے بے تکلفی میں تو یہ فرمایا کرتے جاہلی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رات یاد کر کے آیا ہوں یہ عبارت؟ رات نہیں, آج سے چند سال پہلے فلاں شاید ٹاپ کے علاقے میں بتایا تھا کہ وہاں پر رمضان گزارنے کا اتفاق ہوا, تو کتاب دیکھنے کا تو ہر وقت شوق تھا, تو ان سے قبل کوئی کتاب ہو تو کتب خانہ کوئی کتاب, انہوں نے کہا کتاب تو کتب خانہ تو کوئی ہے نہیں, کبھی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ کہ جی فضل القدیر ہے علامہ ابن حمام. اچھا وہی لے آؤ. تو فرمایا اور کوئی کتاب پڑھنے کی دکھ ہی نہیں, اس سارے رمضان میں فضل القدیر کو بسم اللہ سے لے کر تمت تک پورا پڑھ لیا تھا. تو اس وقت جو یہ عبارت اس وقت کی یاد ہے جو اب سنا رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا, ایسا علم عطا فرمایا تھا, ایسی وسعت عطا فرمائی تھی. تو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیوبند کے اندر یہ خبر منشور ہو گئی کہ حضرت کا انتقال ہو آخر شب میں. تو ہم دوڑے حضرت کے گھر کے پاس, اور حضرات بھی تھے, لیکن جا کر معلوم ہوا کہ الحمدللہ خبر غلط ہے اور حضرت بقید حیات ہیں لیکن بیمار تھے. تو فجر کی نماز کے بعد ہم حضرت کے گھر پر حاضر ہوئے اور سوچا کہ عیادت ہی کر, تو دیکھا کہ گھر کے ایک حجرے میں ایک چوکی تھی, اس چوکی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, فجر کے بعد کا وقت ہے تو جھٹپٹا ہے, یعنی پوری طرح روشنی ابھی تک دن کی روشنی پھیلی نہیں. تو وہاں چوکی پر دوزانو بیٹھ کر ایک کتاب ہاتھ میں ہے اور وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور چونکہ روشنی پوری نہیں ہے تو جھک کر آنکھوں کو نیچے کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر ہم نے جا کر عیادت کی, خیریت معلوم کی, حضرت نے خیریت بتائی. جب ہو گیا تو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے ہمارے بہت سارے مسائل حل کیے ہیں, ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہ ذرا بتا دیجیے. کبھی کیا ہے کہ مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا کہ اول تو ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ کے مطالعے میں نہیں آیا, ساری زندگی مطالعہ کرتے ہی گزری ہے. دوسرے اگر مطالعے میں کوئی مسئلہ آیا نہیں تو اس کی ایسی فوری ضرورت کیا پیش آ گئی کہ بستر علالت پر اس کو حل کرنا ضروری ہے؟ اور اگر ایسا بھی کوئی مسئلہ تھا کہ ابھی فوری طور سے حل کرنا ضروری تھا تو آپ کے شاگرد کہاں مر گئے تھے کہ کسی شاگرد ہی کو فرما دیتے کہ بھئی یہ کتاب میں یہ مسئلہ دیکھ کے مجھے بتا دو. یہ جو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو کہ این بیماری کی حالت میں اندھیرے کے اندر کتاب کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو, تو یہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا, یہ آپ ہمیں حل کر کے بتا دیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے بڑی معصومیت کے ساتھ جو منہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا بھائی ٹھیک کہتے ہو, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, مگر میں کیا کروں, یہ بھی تو ایک بیماری ہے, یہ بھی تو ایک بیماری ہے, اس بیماری کا علاج دوا سے کر سکتا ہوں, اس بیماری کا علاج کہاں سے کروں؟ یعنی کہہ نہیں آتا جب تک ہاتھ میں کتاب نہ ہو, جب تک کوئی مسئلہ نیا حاصل نہ ہو رہا ہو اس وقت تک کہہ نہیں آتا, یہ بھی تو ایک بیماری لگ گئی. تو یہ حضرات تھے کہ جنہوں نے جن کو صحیح معنی میں علم کی طلب, اور علم کی طلب کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس مقام تک پہنچایا کہ دنیا نے ان کا فیض اٹھایا, ساری دنیا میں ان کا فیض پھیلا. تو پہلی بات جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو طالب علم بننے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں طلب ہمارے دلوں میں پیدا کر. یہ طلب نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑی سی چیز پر قناعت کر کے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھتا ہے، اور وہ عجب پیدا کرتا ہے، وہ کبر پیدا کرتا ہے، وہ حب جاہ پیدا کرتا ہے، وہ حب مال پیدا کرتا ہے. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو ہر آن طالب علم سمجھ رہا ہو تو تکبر اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا، کبر اور عجب اس کے پاس نہیں پھٹک سکتا. اس واسطے کہ وہ تو جانتا ہے کہ میں تو طالب علم ہوں، اس واسطے کبھی کبر اس کے پاس نہیں. اور کبر ایسی چیز ہے، عجب ایسی چیز ہے کہ جو حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کے دل کا کیبر ہے. تکبر، میں بڑا ہوں لہذا دوسرے کی بات کیوں سنوں، دوسرے کی بات کیوں سمجھوں، دوسرے کی نصیحت کیوں مانوں، میں تو خود نصیحت کرنے کے لائق ہوں، میں تو خود بڑا عالم ہوں لہذا دوسرے کی بات کیوں سنوں. یہ جب دماغ میں بات آ جاتی ہے تو حق کو قبول کرنے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. آج میں اپنے بڑوں کی بات کہہ رہا ہوں، آج صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ چند کلیوں پر قناعت کرنے کے بعد علم حاصل کرنے کے دروازے ان پر بند کر لیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات سننے کو روادار نہیں ہے، بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست. اللہ تعالیٰ عبد الرحمت سے ہماری اس سے حفاظت کر. تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم کی صحیح طلب پیدا کر. اب دیکھیے آپ اپنے بر صغیر کے حالات کو مندر نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اوپر تمام تر تسلط معقولی علوم کا تھا، معقولات کا تھا، منطق، فلسفہ، ریاضی وغیرہ وغیرہ، ان علوم کا غلبہ تھا. علم اسی کو سمجھتے تھے، قرآن سے حدیث سے کوئی تعلق نہیں. حدیث کا تو حدیث کی جو روایت ہے اور حدیث کی جو کا جو تحفظ ہے اس کے لیے ہندوستان میں کوئی انتظام، قابل ذکر انتظام نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرما دیا اور ان کے دل میں وہ تڑپ تھی. اس کے نتیجے میں اتنا بڑا سفر، آج کل تو آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں چار گھنٹے میں جا کر سعودی عرب میں اتر جائیں، لیکن اس زمانے میں ہندوستان سے حجاز کا سفر یہ اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنے کے مرادف تھا. لوگ اپنے گھروں کو وصیت کر کے اور اپنی میراث وغیرہ کا انتظام کر کے کشتیوں پر سوار ہوتے تھے. کشتیاں ایک طرف چل رہی ہیں اور کئی دن چلنے کے بعد ہوا کا رخ بدلا معلوم ہوا کہ تین دن کے بعد سب اسی جگہ پہنچ کے جانے چلے تھے. اس طرح سفر ہوا کرتے تھے، مہینے لگتے تھے. اس زمانے میں آپ ذرا دل کردہ دیکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انہوں نے اس زمانے میں حجاز کا سفر اختیار کیا. کس لیے کیا؟ اس لیے کیا کہ بر صغیر کا یہ علاقہ نور نبوت سے محروم ہے، احادیث نبوی کے نور سے محروم ہے. اس لیے یہاں سے سفر کر کے تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حجاز کے علماء سے، علامہ ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے علم حدیث لے کر اور ہندوستان میں تشریف لائے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہندوستان اور بر صغیر، پورا بر صغیر اگر حدیث کے نور سے جگمگا رہا ہے تو وہ تنہا شیخ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ثمرہ، ان کے اس قربانی کا ثمرہ، یہ علم کی طلب کی جو ان کو بحال ہے. ورنہ معقولات، معقولات سارا کچھ علم جو ہے وہ اسی منطق فلسفے اور اس سے متعلقہ علوم کو بنایا ہوا تھا، اور عالم سمجھتے ہی اس کو تھے جو معقولات کا امام ہو، معقولات کا عالم ہو. قرآن و حدیث کے علم کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کام لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں علم کی طلب عطا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا کر. اور اس طلب علم میں جو دوسرا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طلب علم، علم تو بڑا عام لفظ ہے، علم جمانا ہے جاننا، اور علم اصل میں تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کا علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علوم کا مظہر ہو، وہ ہے حقیقت علم. انما العلم، تو حدیث سنی ہوگی آپ نے کہ علم تین قسم کے ہیں، فما سوا ذلک فہو فضل، وہ اور چیزیں ظاہر. لیکن اس علم کو کا جو حق ہے وہ دو چیزیں ہیں جو اس علم کے اندر داخل ہیں، اس علم کا ایک لازمی حصہ ہے، لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر یہ علم پھیکا ہے، بے روح ہے، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز اس میں کہ علم جو ہے صرف جان لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنے کا نام. جب تک اس علم کو اپنی زندگی میں اتارا نہ جائے اس وقت تک وہ علم بے روح ہے، بے جان. جان تو لیا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو اس طرح نہیں پڑھی جو ہمارے علم کا تقاضا تھا، اس طرح نہ پڑھی. تو یہ علم بے جان ہے، بے روح ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں. تو علم جب تک مقرون بالعمل نہ ہو، اس کے ساتھ عمل لگا ہوا نہ ہو، وہ ایک بے جان چیز ہے، بے جسد، بے روح جسد ہے، بے روح جسم ہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ہی سے میں نے سنا، کسی کا مقولہ ہے کہ نادل علم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. یہ جب علم اور عمل دو بھائی ہیں، جب علم آتا ہے تو وہ اپنے بھائی عمل کو آواز دیتا ہے کہ آؤ تم بھی آؤ. اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک، اور اگر وہ جواب نہ دے، یعنی علم نہیں آ گیا لیکن عمل نہیں آیا، تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے، وہ بھی چلا جاتا. تو علم تنہا تو کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور اسی لیے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف علم جو ہے وہ مدار فضیلت ہوتا تو ابلیس سب سے بڑا عالم تھا. اتنا بڑا عالم، علم اتنا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو آخر وقت میں شکست دے گیا عقلی دلائل کے اندر. مشہور قصہ ہے، سنا ہوگا آپ نے. این آخر وقت میں جاتے جاتے امام راضی تک وہ شکست دے گیا، بلکہ بیچ میں بات یاد آئی حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس میں تین عین ہیں، تین عین. وہ عالم بہت بڑا ہے، علم ہے، عالم ہے، عالم کی عین ہے اس کے پاس، عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے کہ امام راضی کو شکست دے. اور فرمایا کہ عابد بھی ہے، یعنی ایک زمانے تک عبادت بھی کرتا رہا، تو عبادت کی عین بھی ہے، اور عاقل بھی ہے، یعنی عقلی اعتبار سے عقل کی دلائل بھی بیٹھتی ہے. جو دلیل اس نے دی ہے نا کہ خلقتا ہوں من نار و خلقتا ہوں من طین، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو دلیل پیش کی کہ اس کو تو آپ نے خلقتا نہیں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ افضل ہوتی ہے مٹی سے، تو اس عقلی دلیل کے جواب بھی کوئی آسان نہیں. بڑا عقلی استدلال ہے جو اس نے پیش کیا. زیادہ عاقل بھی تھا، تو کہا عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، ایک عرصے طرح تک عبادت کرتا رہا. ایک عین کی کمی تھی، وہ یہ کہ عاشق نہیں تھا. اگر عاشق ہوتا تو پھر اپنی سارے علم، سارے عقل کو قربان کر کے یہ کہتا کہ جب میرے مالک مجھے کہہ رہا ہے تو میں چاہے وہ کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنے کو کہے میں سجدہ کروں گا. تو عالم تھا، عابد تھا، عاقل تھا مگر ایک عین بھی کر سکتی ہوئے کہ عاشق نہیں. تو بھائی اگر علم تنہا کافی ہوتا تو ابلیس بہت بڑا عالم. لیکن وہ علم جو مسحوق مقرون بالعمل, اور یہ عمل بھی بڑا دھوکا ہے بھائی, یہ عمل جو ہے یہ بھی بڑا دھوکا ہے. جیسے کہ ابھی گزرا کے عبادت تو ابلیس نے بھی کی تھی, لیکن عبادت وہ معتبر ہے جو محبت کے ساتھ, عشق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے خاطر ہو, اس میں ریاکاری نہ ہو, اس میں نام و نمود نہ ہو, اس میں حب جاہ نہ ہو, اس میں حب مال نہ ہو, تب تو وہ عبادت اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. لیکن جس عمل میں شیطان نے کبر داخل کر دیا, عجب داخل کر دیا, حسد داخل کر دیا, اور ریاکاری داخل کر دی, حب جاہ داخل کر دی, وہ ساری عبادت بے وزن ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں برے کام کے برابر اس کی قیمت نہیں. اس لیے کہ وہ نام و نمود کے لیے, اللہ کے لیے نہیں. تو علم عمل چاہتا ہے اور عمل عشق کو چاہتا ہے. جب تک عشق کے ساتھ نہ ملے گا اس وقت تک اس وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا معتبر نہیں. یہ عشق کو حاصل کرنے کا طریقہ کہ اپنے ان دشائے سے باطنی سے پاک رہتے ہوئے آدمی انسان عمل کرے, اس کا واحد طریقہ وہ ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تلقین فرمایا, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو اے اللہ جس پر آپ نے انعام فرمایا, نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. تو اس لیے شروع سے ہمارے دین کا ایک مزاج یہ چلا آتا ہے کہ یہ دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے, ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ, دو سلسلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ساتھ بھیجے. تو ان میں سے کتاب اللہ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ رجال اللہ کو ملانا ضروری ہے, ورنہ گمراہی میں پڑے گا. تو اس کا طریقہ ہمارے ہاں جو متوارث چلا آیا ہے پہلی صدی ہجری سے لے کر اور ہمارے آخر دور کے اقابر علماء دیوبند تک, وہ یہ ہے کہ اپنی تزکیہ کے لیے, اپنے آپ کو اخلاق باطنہ کے سنوارنے کے لیے اور رضائے سے پاک کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے رجوع کیا جاتا ہے کہ اس سے اپنے باطن کی اصلاح کرائی جاتی ہے. اس کے بعد پھر باطن کی اصلاح کرنے کے بعد وہ عمل جو ہے صحیح معنی میں عمل بنتا ہے, روح والا عمل, محبت والا عمل, عشق والا عمل. اس کے بغیر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں, جب تک کہ اس کے ساتھ محبت نہ ہو, اخلاص نہ ہو, للہیت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی فکر نہ ہو. اور یہ چیز عادتاً محض کتاب پڑھ لینے سے پیدا نہیں ہوتی, بلکہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتی. اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر میں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نیچے تک, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خالد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ, ان سب نے بلا استثناء اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے سے رجوع کیا تاکہ اپنے اخلاق باطنہ کو درست کروائے. اب آپ اندازہ لگائیے, نانوتوی جیسا جبل علم اور گنگوہی جیسا ابو حنیفہ عصر, وہ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ضابطے میں پورے درس نظامی کے بھی پڑے ہوئے نہیں تھے. تو کسی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ عجیب معاملہ ہے, ان کو چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آتے, وہ عالم نہیں تھے, آپ عالم ہیں, آپ کیسے چلے گئے؟ کہا کہ بھائی دیکھو, اس کی مثال یہ سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے, اس سے کہو کہ بادام کیا ہوتا ہے, بادام جو ہوتا ہے نا, بادام کیا ہوتا ہے, تو وہ اس بادام کی تعریف پر زمین و آسمان کے قلابے بنا دے, اور اس کے خواص پر کو بھی جانتا ہے, اس کی تاریخ بھی جانتا ہے, اس کا جغرافیہ بھی جانتا ہے, کہاں پیدا ہوتا ہے, اس سے اگر کہو بادام پر ایک بقالہ لکھ دو تو بہترین تاکید کی بقالہ لکھ دے گا جس میں بادام کی ساری خاصیات موجود ہوں گی، کا ذکر ہوگا، تاریخ کا ذکر ہوگا، لیکن سب بقالہ لکھنے کے بعد اس سے پوچھو بھائی کبھی کھایا بادام؟ کیا کہ جی کھایا تو کبھی، تو اس نے کھایا تو کچھ نہیں، بقالہ بہت لمبا چوڑا لکھ دی. ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کو کچھ پتا نہیں ہے بادام کی تاریخ کیا ہوتی ہے، خاصیات کیا ہوتی ہے، تاریخ کیا ہے، کہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن روز صبح کو اٹھ کے کھاتا ہے. تو بتاؤ ان میں سے کون افضل ہوا؟ افضل وہ ہے جس کو بادام کی ساری تاریخ معلوم ہے لیکن کھاتا نہیں، یا وہ افضل ہے وہ جو روزانہ کھاتا ہے اور پتہ کچھ نہیں؟ تو بھائی ظاہر ہے جو کھاتا ہے وہی فائدہ اس کا اٹھائے گا. کہا کہ بس یہ مثال سمجھ لو کہ ہم لوگ جب پڑھے تھے تو ہم نے ساری علم کی، دین کی تاریخ، جغرافیہ، اس کا سارا فلسفہ یہ تو سیکھ لیا تھا، لیکن اپنی زندگی میں کیسے لائیں یہ ابھی تک پتا نہیں تھا. ہم حاجی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے اٹھا کر بادام منہ میں رکھ دیا کہ لو کھاؤ. تو الحمدللہ اس کا مقصد حاصل ہو. تو یہ بغیر صحبت کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ستسال طاعت بیریا. یہ چند لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کی میسر آ جائے تو وہ بعض اوقات سارا سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ رخ موڑ دیتا ہے اس کا، انسان کی زندگی کا، اس کی سوچ کا رخ موڑ دیتا ہے. تو اس رخ کے مڑ جانے کی وجہ سے وہ ساری عبادت کارآمد ہو جاتی ہے. یہ چیز آج کل ہمارے اندر مقبول ہو رہی ہے. اب یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے کہ کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جا کر اپنی اصلاح کرائیں. فرمایا قال رب گزار صاحب حال شو پیش مرتے کاملے پامال شو. یہ جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک علم کا کبر، علم کا خناس دماغ سے نہیں نکلتا، اور اس کے نتیجے میں وہ رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، طلب علم میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک تو لازمی حصہ علم کا، لازمی عنصر جس کے بغیر علم علم نہیں، وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ عمل، اور عمل کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر اس کے آگے اپنے آپ کو پامال کر کے تب اس علم کا جو روح حاصل ہوتی ہے وہ محبت اور عشق حاصل ہوتا ہے جو عمل کے اندر جان ڈالتا ہے. دوسرا عنصر اس کا، علم کا لازمی عنصر یہ ہے کہ جو شخص علم کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا ہو، علم کا خزانہ اس کو عطا فرمایا ہو، تو پھر وہ اپنی ذات کا آدمی نہیں ہوتا، وہ امت کی امانت ہوتا ہے. وہ امت کی امانت ہے، اس کی پوری زندگی امت کی امانت ہے. لہذا اس علم کا لازمی حصہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دوسروں کو بھی سیراب کرے، دوسروں کو دین کی طرف دعوت دے، دوسروں کو دین کی طرف بلائے، اور دوسروں کے دل میں دین کی عظمت و محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ بھی علم کا لازمی حصہ ہے، یہ اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اسی لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام کے وارث ہیں علماء. انبیاء کرام کے وارث لم یورثوا دینار ولا درہما وانما ورثوا العلم. تو یہ میراث انبیاء کی ہے، اور جب انبیاء کرام کی میراث ہے تو انبیاء کرام علم کو اپنے گھر میں لے کر نہیں بیٹھتے. جب اپنے گھر میں لے کر بیٹھ گئے ہو، انبیاء کرام اس علم کو لے کر دنیا کے آخری گوشے تک جاتے ہیں اور ان تک بات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، ان کے دلوں میں اتر کر، ان کے سینوں کے اندر جھانک کر، ان کی مزاج کے مطابق، ان کی ذہنیت کے مطابق ان کو بات پہنچاتے ہیں. یہ انبیاء کرام کا سیوا ہے، تو یہ انبیاء کرام کی میراث ہے، یہ لازمت علم کا لازمی حصہ ہے. اور جب یہ لازمی حصہ ہے تو پھر اس میں ایک اور چیز، ایک اور عنصر شامل ہوتا ہے، وہ ہے قرآن کریم میں فرمایا ما ارسلنا رسول الا بلسان قومی, ہم نے جو رسول بھی بھیجا جو پیغمبر بھیجا دعوت دین کے لیے تو اس قوم کی زبان میں بھیجا جس قوم کے پاس بھیجا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ بھیجا تو گیا تھا عرب میں اور زبان اس کو دی گئی عجم کی. جہاں جس قوم کے اندر کوئی رسول بھیجا گیا لسان قومی اسی کی زبان میں بھیجا گیا. اور یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ زبان میں صرف لینگویج داخل نہیں ہے, لیکن زبان کے اندر لینگویج اور لغت یہی داخل نہیں ہے بلکہ زبان کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کی ذہنیت کو سمجھے, ان کے مزاج کو سمجھے, ان کے طرز فکر کو سمجھے اور ان کے ذہنیت مزاج طرز فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے بات اس طرح کہے جو ان کے دل میں اتر سکے. یہ سب اس کے اندر داخل ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ صحیح بخاری کے اندر مقبول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, لوگوں سے بات کرو تو ان کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر بات کرو, ان کی ذہنیت کو سمجھ کر بات کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ کیونکہ جب تم کوئی بات اس انداز میں کہہ دو گے کہ دوسرا اس کا مطلب اپنی ذہنیت کے مطابق سمجھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جھٹلائے گا, اس کو جھٹلائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کا سبب تم بن گئے. لہذا یہ بہت اہم بات ہے کہ بات ان کے مزاج مذاق ذہنیت طرز فکر کو سمجھ کر کی جائے. اس کی چند مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو, چند مثالیں دیتا ہوں. ایک مسئلہ ایک عرصہ دراز سے چلا آتا ہے آپ سب حضرات باقی میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مسئلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا نہیں, ہے نا مسئلہ. اور اس کے اوپر لمبی چوڑی کتابیں بھی ہیں, تحریریں بھی ہیں, تعلیفات بھی ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ علماء بریلی کے حضرات علماء کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے, علماء دیوبند کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ علم غائب اللہ کی خاص صفت ہے, کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. اب یہ عام آدمی جو ہے, جو بیچارہ عام مسلمان ہے, وہ علم غائب کے اصطلاحی معنی نہیں سمجھتا. عام آدمی تو علم غائب اور انباء الغیب کا فرق نہیں سمجھتا. اگر ایک عام آدمی پوچھے تم سے کہ حضور کو علم غیب تھا آپ کو نہیں تھا, تو وہ سمجھے گا کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیبی خبریں نہیں آتی. نتیجہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ توحید کا قائم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا مرتکب ہے. تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ کیا مفہوم لے کر بات کر رہا ہے. تو ایک مجمع میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہو رہا تھا اور وہاں علماء بریلی کی منتظر جان ماننے والے کافی لوگ تھے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر والد صاحب سے پوچھا, پہلے آپ یہ بتائیے آپ کا کیا عقیدہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ یہ کھڑے ہو کر جلسے میں پوچھا. بس والد صاحب رحمۃ اللہ نے جواب میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم غیب تھا, بہت سارا علم غیب تھا. اب بہت سارا کے لفظ نے سارا مارا سارا مسئلہ سیاسی تبدیل کر دیا. وہ حیران پریشان, ہم نے تو سنا آپ علم غیب کے منکر ہو. تو حضور والد صاحب نے فرمایا کہ ہم کہاں منکر ہیں, ہم تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم غیب تھا. اب یہ اس شخص کی ذہنیت کو مزاج کو سمجھ کر جواب دیا تو وہ صحیح ہو گیا. اس نے کہا جی ہمیں تو سب لوگوں نے یہ پڑھایا تھا کہ یہ لوگ علم غیب کے منکر ہیں. حضور رحمۃ اللہ علیہ اب وہ بیچارہ علم غیب اور انباء الغیب کے فرق کو سمجھتا نہیں, لہٰذا اس کی برابر سوال کر رہا. تو یہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں, آج کل بہت چلی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے دور میں اتحاد سے بڑے بڑے مدعی پیدا ہو گئے ہے نا, ہر شخص اتحاد کا مدعی. اور جب وہ جو کہا تھا کہ نہر کے سر پر تراکت کل کڑی دانت, لیکن جس کو دیکھو اتحاد, جس کو دیکھو اتحاد. اور یہ اعتراض کے علماء کرام نے اتحاد کے دروازے بند کر رکھے, اور اتحاد کے دروازے بند کرنے کے نتیجے میں یہ زمانے کی بدلتے ہوئے حالات, زمانے کی بدلتی ہوئی ضروریات اور ان کے تقاضوں سے باخبر نہیں ہے نا, یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں. اور بے شمار لوگ اتحاد کے کالم لے کر کھڑے ہو گئے. تو اب ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کا جواب یہ دیا جائے کہ بھائی اتحاد کا دروازہ تو 400 سال پہلے بند ہو چکا. اب جو کوئی مجتہد کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے نہیں مانتے کہ 400 سال کے بعد کوئی مجتہد نہیں آتا. یہ بات اگر کہو تو یہ ان بیچاروں کے عقل سے بالکل یہ عقل میں قبو اترنے والی بات ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ ایک عام آدمی کے سامنے بھی اگر یہ کہو گے تو وہ کہے گا بھائی انہوں نے دروازے اپنے عقل کے بند کر لیے ہیں, لہذا اب ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب تو نئے مجتہدین کے پاس ہی جانا چاہیے. لیکن بات کیا ہے کہ جو لوگ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی جو ہے جب اس کے سامنے اتحاد کی بات آتی ہے, خاص طور سے نو تعلیم یافتہ لوگ, وہ اتحاد کا بیچارے مطلب نہیں سمجھتے. اتحاد کیا چیز ہوتی ہے؟ اتحاد کو انہوں نے یہ سمجھا ہے, اتحاد کے معنی ہے سوچنا. اتحاد کا مطلب ہے سوچنا, اور سوچنے کے ذریعے اپنی سمجھ اور سوچ کو کام میں لا کر کوئی حکم شریف کا بیان کرنا, اس کو اتحاد کہتے ہیں. ایک تو غلط فہمی ان کو یہ پڑی ہوئی ہے, دوسری غلط فہمی یہ پڑی ہوئی ہے کہ اتحاد کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو کسی شریع حکم پر عمل کرنے میں, وہاں کوئی رخصت کا راستہ تلاش کرنا, یہ اتحاد ہے. لہذا اگر کسی چیز کو جائز کہا جائے جو عام طور سے ناجائز سمجھی جاتی ہے تو کہنے پر بڑا اتحاد ہوا, لیکن اگر کسی ناجائز چیز کو کہا جائے کہ یہ کسی جائز چیز کو کہا جائے یہ ناجائز ہو گئی تو وہ ان کے نزدیک اتحاد نہیں ہوگا. تو وہ اتحاد کہتے ہی اس چیز کو ہیں جس سے کوئی سہولت حاصل ہو, جس سے کوئی آسانی ملے, جس سے کوئی چیز جائز بن جائے. تو یہ دوسری غلط فہمی ہے. اور تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ اتحاد کے جو مختلف درجات ہیں, ایک اتحاد مطلق ہوتا ہے, ایک اتحاد میں مذہب ہوتا ہے, ایک اتحاد تخریج ہوتا ہے, ایک اتحاد ترجیح ہوتا ہے, ایک اتحاد فی المسائل ہوتا ہے, یہ مختلف درجات جو ہے وہ بچارے نہیں جاتے. اب اگر آپ ان سے کہو کہ بھائی اتحاد کا دروازہ تو 400 سال پہلے بند ہو چکا, تو اس کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب یہ مولوی صاحبان جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ عقل کو پر تالا ڈال دو اور سوچ سمجھ کو کا دروازہ بند کر, بند ہو چکا 400 سال پہلے. ایک تو یہ بات تو غلط فہمی ان کے دماغ میں آ کر, اور ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اتحاد کے چونکہ درجات ذہن میں نہیں, اس واسطے وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے اتحاد 400 سال پہلے ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر قسم کا اتحاد, جس میں ہر قسم کے اتحاد اور استبداد داخل وہ بند ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے وہ ایک بات غلط نہیں ہوتی, لیکن اس کو مخاطب کی ذہنیت کے مطابق اگر نہ کہا جائے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے بجائے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی جو دروازہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا اس کو کون بند کر سکتا ہے؟ اتحاد کا دروازہ کس نے کھولا؟ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اتحاد کا دروازہ جو حضور نے کھولا تھا اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا, بشرطے کہ اس کے شرائط پائے جائیں اور اس جگہ پر اتحاد کیا جائے جہاں کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اجازت کس طرح دی تھی؟ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بتاؤ کیسے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا اللہ کی کتاب سے کروں. حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کی کتاب پہ نہ ہو، کہا کہ اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. آپ نے کہا کہ سنت میں بھی نہ ہو تو فرمایا اجتہاد کروں گا اپنے رائے سے. یہ فرمایا نا حضرت معاذ نے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم الحمد للہ الذی وفق رسول رسول اللہ لما یحبہ ویرضا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب ہوا؟ کہ جہاں قرآن آ گیا نس آ گئی وہاں اجتہاد کا کوئی موقع نہیں، جہاں سنت آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں اجتہاد کا کوئی موقع نہیں. اجتہاد کا موقع وہاں آتا ہے جہاں قرآن میں سنت میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، تو پھر اس وقت میں اجتہاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لہذا جو لوگ نصوص کے مقابلے میں اجتہاد کو لانا چاہتے ہیں اس کا دروازہ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بند ہے. اب اجتہاد کہنے والے، اجتہاد والے آج یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہر چیز کی علت دیکھا کرو، علت دیکھا کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو حرام کیا تھا، تو خنزیر کو اس لیے حرام کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خنزیر ہوتے تھے وہ گندے سندے سڑے ہوئے ماحول میں ہوتے تھے، غلاظتیں کھایا کرتے تھے اور ایسی جگہ پر رہتے تھے کہ ان کے اندر بہت گندگی ہوتی تھی. اب تو بڑے ہائیجینک ماحول میں، ہائیجینک فارمس میں خنزیروں کی تربیت ہوتی ہے. لہذا اب اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو حلال کر دیا جائے. تو بھائی یہ ہے وہ اجتہاد جس کا آج کل پرچار بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. تو قرآن نے اگر صاف صاف کہہ دیا کہ لحم الخنزیر کو حرام قرار دے دیا تو یہ اجتہاد کا محل ہی نہیں رہا، کیونکہ نس میں آ گیا. اور حضور نے جہاں اجتہاد فرمایا تھا وہ جگہ تھی جہاں نہ نس قرآن میں ہو نہ نس سنت میں ہو، تو پھر اجتہاد کی جگہ آتی ہے. لیکن وہ دوسری بات یہ کہ آج کل بہت کثرت کے ساتھ یہ علت کی بات جو میں نے ابھی کہی آپ سے، یہ بہت آج کل بڑا سود ہے. سود کے بارے میں بھائی سود تو حرام، تو کہتے ہیں اب یہ بینکنگ والا سود جو ہے یہ حرام نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا کسی زمانے میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب لوگ قرضہ مانگنے آتے تھے، ان سے زیادہ مانگا جاتا تھا، وہ حرام تھا. لیکن آج کل اپ ٹو ڈیٹ قسم کا سسٹم ہے، اس میں یہ حرام نہیں. تو اول تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم لطیفہ سنایا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو سنا دوں. کہتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک گویا تھا، گویا جانتے ہیں نا، گانے والا، تو وہ حج کو چلا گیا، حج کو گیا. حج کے بعد فارغ ہو کر حج سے مدینہ منورہ جا رہا تھا. تو پہلے زمانے میں مدینہ منورہ جانے کے لیے راستے میں منزلیں کرنی پڑتی تھیں، تو ایک منزل پر وہ رک گیا رات میں. تو وہاں رات میں جب کھانا وانا کھا کے بیٹھا تو ایک عرب گویا آ گیا، عرب کا گانے والا تھا، اور اس نے بھی کھانا کھا کے ذرا رات شام ٹھنڈی تھی، تہامہ کی رات تو ٹھنڈی تھی، تو اس کو بھی کچھ مزہ آ گیا، اس نے اپنا گانا شروع کر دیا. عرب گویا وہ گانے کی آواز بڑی گھونڈی تھی، یعنی مکروہ قسم کی آواز سے گا رہا تھا. تو جب ہندوستانی گویے نے اس عرب گویے کی آواز سنی تو کہنے لگا کہ قربان جائیے نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ان عرب بدوؤں کا گانا سنا، بے ڈھنگ کا گانا، اس واسطے اس کو ناجائز قرار دیا. اگر میرا کہیں گانا سن لیتے تو کبھی جائز ناجائز نہ کہتے. تو آج ایک وبا یہ پھیلی ہے کہ وہ سود جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بے ڈھنگا، تو وہ تو حرام تھا، لیکن آج اگر بینکوں والا سود دیکھ لیتے تو حلال قرار دیتے. تو وجہ کیا اس کی بتائی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا وجوہ نکالی جاتی ہے، میری کتاب ہے اس موضوع پر مستقل. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کہ ایک چیز کو بڑے واضح طور پر سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. دو باتیں سمجھنے کی ضرورت. ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ حکمت انسان کی سمجھ میں بھی آ جائے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کی حکمت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے کی حیثیت سے اس کو واجب الاتباع. بے شمار اس کی مثالیں. دوسری بات یہ کہ احکام کا دار و مدار علم پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. اور علت اور حکمت کا فرق آج کل کا جو تعلیم یافتہ نو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ آسانی سے نہیں سمجھتے, اس لیے میں ان کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں کہ دیکھو علت تو وہ چیز ہوتی ہے جس پر کسی حکم کا دار و مدار ہوتا ہے. جب علت پائی جائے گی حکم آ جائے گا, چاہے حکمت پائی جا رہی ہو یا نہ پائی جا رہی ہو. اور حکمت فائدہ ضرور ہے اس کا, لیکن اس کے اوپر حکم کا دار و مدار نہیں ہوتا. اس کی مثال یہ سمجھو کہ یہ جب آپ کار میں سوار ہو کر سفر کرتے ہو تو بہت سی جگہوں پر یہ ٹریفک لائٹس لگی ہوتی ہیں, ٹریفک سگنل. سرخ بتی ہو تو کیا حکم ہے کہ ٹریفک رک جائے, اور سبز بتی ہو تو چل پڑے. اب بتاؤ اس کا یہ حکم ہے نا, اس کا فائدہ کیا ہے, حکمت کیا ہے اس میں؟ حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے, ٹکر سے بچایا جائے, یہ حکمت ہے. لیکن علت کیا ہے؟ علت ہے وہ بتی, جو سرخ بتی اگر جل گئی تو کیا مطلب ہے, رک جانا ہے. اب اگر فرض کرو سرخ بتی جل رہی ہے اور ٹکر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے, اکا دکا ایک دو گاڑیاں آس پاس جا رہی ہیں, سامنے سے کوئی گاڑی آئی نہیں رہی, تو حکمت ہے وہاں پر, کوئی موجود ہے حکمت؟ حکمت تو نہیں ہے. لیکن اگر اس کے باوجود پار کر جائے گا بندہ تو خلاف قانون ہوگا, سزا کا مستحق ہوگا, اس واسطے کہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ سرخ بتی جو ہے یہ در حقیقت علت ہے اس ٹھہر جانے کا حکم کی, اور جب یہ پائی جائے گی ٹھہرنے کا حکم لازمی ہو جائے گا, چاہے اس کا جو آخری فائدہ ہے وہ حاصل ہو رہا ہو یا نہ ہو. براہ تو اگر ٹھہر جائے تو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. لیکن یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم اس فائدے کو دیکھو اور اسی کو اس کو دیکھو. تم ایک شہری ہو, تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے سرخ بتی کو دیکھی تو رک جاؤ, اس کے بعد اس کو آگے بڑھنا تمہارے لیے جائز نہیں. تمہارا کام فائدہ دیکھنا نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آدمی اگر یہ فائدہ دیکھنا شروع کر دے تو فائدہ دیکھے گا تو سارا انارکی پھیل جائے گی, اور اس انارکی کے نتیجے میں وہ قانون برقرار نہیں رہا. اس لیے احکام کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے, حکمت پر نہیں ہوتا. اس واسطے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی بھی ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. تو بات کیا ہے کہ اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ اس کا کھولا تھا, وہ بند کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ نصوص کے خلاف نہ ہو, پہلی بات. دوسرا یہ کہ جو اجتہاد کرنے والا ہے اس کو کچھ پتا تو ہو کہ قرآن میں کیا ہے اور سنت میں کیا ہے, اور جو انگریزی ترجمے پڑھ پڑھ کر اور اردو ترجمے پڑھ پڑھ کر قرآن پڑھ رہا ہے, اس کو وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا چیز قرآن میں ہے کیا قرآن میں نہیں ہے, کیا حدیث میں کیا حدیث میں نہیں ہے. یہ علم جو ہے وہ اس طرح مطالعے سے حاصل نہیں ہوتا. اگر قرآن کا علم محض مطالعے سے حاصل ہوتا تو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, قرآن براہ راست نازل کر دیا گیا ہوتا. قرآن نازل کیا گیا, ساتھ میں رسول کو بھیجا, لِيُعَلِّمَهُمُ الْكِتَابَ, تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے. تعلیم کس کو دے؟ ابوبکر صدیق کو, فاروق اعظم کو, عثمان غنی کو, علی مرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, جن میں سے ہر ایک عربی کا شناور تھا, فصاحت و بلاغت کا شہ سوار تھا. ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, قرآن کے ترجمے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت تھی, آپ کی تربیت کی ضرورت تھی. اس واسطے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلم کے مقرر کی اور معلم کے کتاب کو صحیح طرح سمجھا نہیں جا سکتا. لہذا ہر ایک آدمی آ کے کھڑا ہو کر کہتے ہیں کہ میں اتحاد کرنے کو تیار ہوں. اتحاد کا دروازہ بے شک کھلا ہے, لیکن وہ کھلا ہے تو اس میں کچھ کپڑے پہن کے داخل ہو، ننگے داخل ہو جانے سے وہ اتحاد حاصل نہیں ہوگا، اس سے گمراہی پھیلے گی، اس سے مسلمانوں میں اضطراب پھیلے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح خود بھی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا، یہ میں نے مثال کے طور پر بات کی کہ کلم الناس علی قدر عقولی، لوگوں کی سمجھ کو سمجھ کر بات کرو۔ اس کے لیے بعض اوقات اہل علم کو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اپنے قوم کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کے مالہ ما علیہ کو بصیرت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضرورت ہے کہ ان تمام آج کل کے جو موجودہ زندگی ہے، اس موجودہ زندگی کے حالات کو اچھی طرح علماء کرام سمجھیں، لوگوں کے مزاج و مذاق کو سمجھیں، ان کی ذہنیت کو سمجھیں، ان کے افکار کو سمجھیں۔ دیکھیے، جس زمانے میں یونانی فلسفے کا زور تھا تو ہمارے علماء کرام میں امام رازی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے پورا یونانی فلسفہ حاصل کیا، اور حاصل کر کے انہیں کے ہتھیاروں سے ان کا جواب دیا۔ تو آج ہمارے علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ آج کے ہتھیاروں کو سمجھیں، ان کو سیکھیں، اور انہیں سے ان کا جواب دینے کی کوشش کریں، اور اس طرح اگر کیا جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کی دعوت مؤثر ہوگی، فائدہ مند ہوگی، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ ایمان کا نور پھیلے گا۔ ورنہ یہ تو فائدہ ہے کہ خانے خالی رہ دیو میں ہی رہ، اگر وہ کھانے گھر خالی پڑا ہوتا ہے تو اس میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر علماء کرام آگے بڑھ کر یہ کام نہیں کریں گے، علماء کرام آج کے انسان کی ضروریات، اس کے تقاضوں، اس کی ذہنیت کو سمجھ کر اس کی صحیح رہنمائی نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ غلط طریقے سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ہے ایک پیغام جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ حضرات کی طرف سے آئے ہیں، ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات بطور تمہید عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بلکہ دو بات، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خان کے رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ فقہی مسائل عوامی مجمع میں جلسے میں بیان کرنا مناسب نہیں۔ دو وجہ، ایک تو اس وجہ سے کہ بعض افراد جو سننے والے ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کی تمام حدود اور شرائط کو مد نظر نہیں رکھتے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ مسئلہ جو موجود اس کے حوالے، کہنے والے کے حوالے سے کسی دوسرے کو بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی قید چٹ ٹوٹ جاتی ہے، اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عوامی مجمع میں فقہی مسائل کو بیان کرنا، خاص طور سے وہ مسائل جو اس حدود و شرائط کے پابند ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے میں مدد فرماتے ہیں کہ عوامی مجمع میں بیان نہ کرنا۔ دوسری بات نظر یہ فرماتے تھے خود اپنے بارے میں کہ جب میں کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں اور وہاں کوئی شخص مجھ سے متعلق پوچھتا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دوں، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ مقامی مفتی سے رجوع کریں۔ کیونکہ کیا وجہ ہے، اگر اس شہر میں کوئی قابل مفتی موجود ہے تو ان کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں، باہر سے آنے والے کی تو پوچھیں، کیونکہ دو ہاتھ سے خالی نہیں۔ اگر میں جواب دوں گا تو وہ اگر موجودہ وہاں کے مفتی کے مطابق ہے تو پھر بڑے سے پوچھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے پوچھیں۔ اور اگر میرا جواب مقامی مفتی کے جواب سے کچھ مختلف ہے تو پھر ایک خلپٹار پیدا ہوگا کہ صاحب مقامی مفتی تو یہ کہتے ہیں اور باہر سے آنے والے نے یہ کہہ دیا, تو وہ یا ان سے بدگمان ہوگا یا مجھ سے بدگمان ہوگا اور ایک اختلاف اور خلپٹار پیدا ہوگا. اس لیے کوئی اگر عام آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو بجائے میں خود جواب دے دیں گے وہاں کے مانے مفتی کو جو ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کو کہہ دیتا ہوں کہ مقامی مفتی کو. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جتنے یہ سوالات آئے ہیں ان کا میں جواب دینے سے معذرت کروں, اور میں ہمیشہ میں خود بھی ایسا ہی کرتا ہوں جان حضرت کے عمل کے مطابق. لیکن ساتھیوں نے فرمایا کہ سارا علماء کرام ہی کا مجمع ہے, لہذا اس میں کسی عوامی قسم کا سوال جواب نہیں ہے, علماء کرام کا مجمع ہے. علماء کرام اس فاصلے میں میری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ مختصر میں عرض کروں, لیکن اس میں بھی یاد کر دوں کہ جو کچھ میں عرض کروں گا وہ میری اپنی جو کچھ تحقیق یا سوچ ہے اس کے مطابق عرض کروں گا, اور آپ حضرات علماء کرام ہیں اس کی مزید تحقیق فرما سکتے ہیں. تو اس تمہید کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اور اگر کوئی صاحب میری کسی بات کو نقل کریں کہیں تو براہ کرم پوری بات نقل کریں, اس میں سے کوئی جز اگر رہ جائے گا تو وہ غلط فہمیاں پیدا کریں, لہٰذا اگر ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کس وار رقم کی ادائیگی میں جو چیزیں خرید و فروخت کی جاتی ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مقامی علماء کا خیال ہے کہ جائز نہیں گزار, یعنی یہ جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو قسطوں پر خریدی جاتی ہیں, عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے موٹر سائیکل ہے یا فریج ہے یا گاڑی ہے, یہ قسطوں پر خریدی جاتی ہیں, اور اگر نقد خریدی جائیں تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے, اور قسطوں پر اگر خریدی جائیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خیال رکھتا ہے کہ چونکہ قسطوں پر خریدنے کی صورت میں قیمت زیادہ دینی پڑ رہی ہے تو یہ کہیں سود میں داخل نہ ہو, تو اس سلسلے میں حرف یہ ہے کہ اس موضوع پر میرا ایک مستقل مقالہ ہے جو میری کتاب وحوش کی قضایا فقہیہ معاصرہ کا ایک حصہ ہے. کتاب سنیے, اس میں تفصیل کے ساتھ میں نے اس متعلق کو اور اس سے متعلق مسائل کا فقہی جائزہ لیا ہے اور اس پہ احکام بیان کیا. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اگر قسط پر خریدنے کی وجہ سے قیمت میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے تو اس کو سود نہیں کیا, وصول نہیں, بشرطے کہ قیمت اسی وقت متعین ہو جائے جس وقت کے خریداری ہو رہی. مثال کے طور پر کسی تاجر نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو نقد خریدیں گے تو 1000 کی ہے, اور قسطوں میں خریدیں گے تو یہ 1200 کی ہے یا 1300 کی ہے. اب اسی وقت عقد کے اندر اگر یہ متعین ہو جائے کہ میں ادھار خریدوں قسطوں پر ادائیگی کروں, اور قسطیں بھی متعین ہو جائے اور مدت بھی متعین ہو جائے کہ اتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور میں 1300 میں خریدوں, تو یہ جائز, یہ ناجائز. البتہ بات سنتے ہیں ایسی ہوتی ہیں جو آج کل چلی ہوئی ہیں کہ قیمت تو 1000 ہی ہے لیکن اس وقت خریدا کیا ہے وہ 1000 ہی قیمت, لیکن ساتھ میں یہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ قیمت ادا کریں گے کچھ جتنے دنوں کے بعد تو اتنے فیصد اس کے اوپر آپ کے اوپر سود چارج کیا جائے گا, یہ حرام, یہ سود. لیکن اگر اسی وقت طے ہو جائے کہ کتنی قسطوں میں خریدا جائے گا, کتنی مدت میں ادائیگی ہوگی اور قیمت یہ ہوگی اور آج میں نے خرید لیا اور پھر قسط وار میں ادا کر رہا ہوں تو جائز. اب اگر فرض کرو قسط کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو جائے تو اس کی وجہ سے کوئی مزید رقم کا اضافہ نہ کیا جائے, اگر مزید رقم کا اضافہ کیا جائے گا تو پھر سود ہو جائے گا, وہ بھی ناجائز ہو جائے گا. تو گویا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر قیمت اسی مجلس میں متعین ہو گئی اور یہ طے ہو گیا کہ ادھار خریدا جا رہا ہے اور یہ طے ہو گیا کہ اتنی قسطیں ہوں گی اور قسط کی مقدار بھی متعین ہو گئی اور عدم ادائیگی کی صورت میں اس کے اوپر کوئی مزید اضافہ نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے ورنہ جائز ہے. مزید تفصیل کرے کتاب بہت ہوئی کلایا سکتی ہے معاشرہ میں اور پچھلی مقالات جو میری کتاب چھپی ہوئی ہے اردو میں اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں. دوسرا سوال ہے انشورنس کے بارے میں. انشورنس کی جتنی بھی صورتیں اس وقت متعارف ہیں کم از کم انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں تو وہ سب جو ہیں وہ غرض پر اور بعض سود پر مشتمل ہیں, چاہے وہ لائف انشورنس ہو یا جنرل انشورنس, دونوں میں شریع اعتبار سے وہ ناجائز ہیں کیونکہ اس میں بیمار بھی ہے اور بعض صورتوں میں سود بھی ہوتا ہے. اس موضوع پر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا رسالہ ہے بیمہ زندگی کے نام سے اور وہ جو ہے اس کے اندر چھپا ہوا ہے, تفصیلات اس میں موجود ہیں. اور میرا ایک عربی مقالہ ہے التعمیر التکافلی کے نام سے, اس میں اس کا متبادل بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ انشورنس کو صحیح طریقے سے کرنا چاہے شریع اعتبار سے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض انشورنس جو ہیں وہ قانونی طور پر ضروری ہوتے ہیں, پھر میں تصویر نہیں کروا سکتا. تو بعض انشورنس جو ہیں وہ لازمی ہو جاتے ہیں قانونی, مطلب تھرڈ پارٹی انشورنس ہے تو کوئی گاڑی جو ہے جب تک کہ تھرڈ پارٹی انشورنس نہ کی جائے تب تک وہ آپ اس کو سڑک پر نہیں لا سکتے. تو قانونی مجبوری کے تحت اگر کوئی کرا لے تو کرانے کا گناہ ان شاء اللہ نہیں ہوگا. البتہ اگر کبھی اس انشورنس کے نتیجے میں کوئی رقم حاصل ہو تو جتنی رقم پریمیم کے طور پر دی گئی ہے اس حد تک رکھنا جائز ہے, اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے, اس کو بغیر نیت کے ثواب کے صدقہ کرنا ہے. دوسرا ایک سوال ہے کہ ٹی وی کے دیکھنے کے سلسلے میں کیا حکم ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ٹی وی اس وقت بہت سے شر کا بہت سے سرور کا مجموعہ بنا ہوا اور اس کے اندر بہت زیادہ تر, یعنی اگر کہا جائے زیادہ تر تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا, تو بہتر پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو جس میں کسی نہ کسی گناہ میں آدمی مبتلا ہو, لہذا ٹی وی کو گھر میں رکھنا نہیں ہے. ٹی وی کو گھر میں رکھنا یہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا. یہ اور بات ہے کہ اگر فرض کرو کوئی ٹی وی کبھی ایسا ایجاد ہو جائے کہ جس میں کوئی اور خرابی نہ ہو تو آیا صرف تصویر کی وجہ سے اس کو ناجائز کہا جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا, اور اس میں اگر کوئی جائز پروگرام کیا جائے تو جائز پروگرام جو ہے وہ اس کو محض تصویر کی بنا پر ناجائز نہیں کہیں گے. اس موضوع کے اوپر بھی میں نے تکمیر فصل ملیم میں اس کے اوپر بات کی, وہاں اس کو دیکھا, لیکن یہ اس کے نتیجے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹی وی رکھنے کا جواب کو فتوا دیا ہوا ہے کہ ٹی وی کا ایسا بالکل نہیں ہے. میرا فتویٰ یہی ہے کہ گھر میں ٹی وی رکھنا ضرورت نہیں ہے. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ علماء کے لیے آج کا مؤثر ہتھیار کیا ہے. یہ تو بڑا ہی عام لفظ ہے مؤثر ہتھیار, وہ ساری باتیں ہیں کہ سب سے پہلے تو خشیت اللہ ہو, اللہ تعالیٰ کی کا خوف ہو, تقویٰ ہو, اپنے عمل کے اندر اپنے کردار کو ایک ایسا مثالی کردار بنائیں جس سے لوگوں کو مل کر جس کو لوگوں کو دین کی طرف دعوت ہو, اور پھر وہ بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ کر ان کے مطابق بات کہنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک اور سوال ہے کہ مسلمان اپنا گٹا دوسرے انسان کو بلا قیمت اس کی جان بچانے کے لیے دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے انسانی آزاد کی پیوندکاری جو جواہر الفقہ میں چھپا ہوا ہے, اس میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ جائز نہیں, انسانی آزاد کی پیوندکاری جائز نہیں. البتہ بعض ضروری حالات کے پیش نظر کچھ اور علماء نے جواب کا فتویٰ دیا ہے, اور کچھ دلائل ایسے سامنے آئے جس کی وجہ سے مجھے بھی تردد ہو گیا اس معاملے میں، میں اس میں توقف اختیار کرتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ آئے دن رشوت کا بازار گرم ہے، اپنا جائز حکومت سے حاصل کرنے کے لیے جو رشوت کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو کیا بینک سے حاصل ہونے والا انٹرسٹ حکومت کے ذمہ داروں کو بطور رشوت دیا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ رشوت کا حکم یہ ہے کہ وہ لینا بھی حرام دینا بھی حرام، اور صرف اس صورت میں دینے کی گنجائش نکلتی ہے جبکہ کسی انسان کو اپنا کوئی ضروری حق اس کے بغیر حاصل نہ ہو سکتا ہو، تو پھر بقدر ضرورت دینے کی گنجائش ہے، لینا پھر بھی حرام ہے. اور آیا انٹرسٹ کی رقم سے اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ انٹرسٹ جس ادارے سے انٹرسٹ ملا ہے اسی ادارے کو اگر دینی ہو تو دے سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ الگ سے حاصل ہوا اور رقم با کو دی جا رہی ہے یہ جائز. یہ عربی میں لکھا ہے کسی نے، اس کا حاصل یہ ہے کہ کرایے کی رقم جو پیش کی کرایے کی رقم ہے وہ زیادہ کرنے کی وجہ سے کرایہ کم کرنے کا کیا ہوگا؟ اس میں ذرا سی تفصیل سمجھنے کی ہے، علماء کرام ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھ کر بات کریں. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مثلا سال بھر کے لیے کوئی مکان کرایہ پر دیا جا رہا ہے، اس میں طے کر لیا جائے کہ پہلے مہینے کا کرایہ وہ زیادہ ہوگا، یعنی مثلا فرض کرو کہ پہلے مہینے کا کرایہ 2000 ہوگا اور باقی مہینوں کا کرایہ وہ 1500 ہو، تو یہ کرنے میں کوئی رہے گا یہ جائے، لیکن وہ کرایہ جو پہلے دیا جا رہا ہے وہ پہلے مہینے پر ختم ہو جائے پہلے مہینے، اور باقی جو ہے باقی مہینوں کا کرایہ وہ کم کرایے کے اوپر اس کا تعلق کر لیا جائے، تو اس میں کوئی ملائمہ نہیں یہ جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک رقم کرایہ جو سب کوئی زمین وغیرہ مکان کرایے پر دیتا ہے تو کچھ ڈپازٹ وہ ڈپازٹ رکھتا ہے، ڈپازٹ رکھنے کے صورت میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر زیادہ ڈپازٹ دو گے تو کرایہ کم ہو جائے گا اور اگر کم ڈپازٹ دو گے تو کرایہ زیادہ ہوگا، یہ نہ جائے. وہ ڈپازٹ کی رقم اگر ڈپازٹ کی رقم کی بنیاد پر کرایہ کا تعین کیا جائے تو یہ نہ جائے، لیکن اگر ڈپازٹ کے اوپر نہیں بلکہ پہلے مہینے کا کرایہ زیادہ ہے اور باقی مہینوں کا کرایہ کم ہے تو ایسے کرنے میں کوئی. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ آمدنی اور روزگار کے لیے ناکافی رہتی ہے، گائے گاہے ناکانی استاد پڑتی ہے جیسے حادثہ زچگی اہل ویال میں سے کسی کا فوری آپریشن وغیرہ، اس نازک موقع پر بلا سود قرضہ دینے والا کوئی ملتا نہیں، اس دل خراش اور دلسوز اضطراری حالت میں اس کو سود پر چھوٹی بڑی رقم قرضہ لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ یہ اس کو اس استاد سے بچنے یا فیس کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت کی حد تک اگر کوئی بات پہنچ جائے، مثلا کسی عزیز کا آپریشن لازمی ہے ورنہ ان کی جان جانے کا اندیشہ ہے، اس کے لیے اگر کوئی مجموعی کی حالت میں لے لے تو امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی. جہاں کوئی اضطراری صورت ہو جان بچانے کے لیے جہاں ضرورت پیش آئے، لیکن جان بچانے کے علاوہ دوسرے کوئی کام جو ہیں اس میں سود پر قرضہ لینے کی گنجائش. بعض حضرات معمولی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ معمولی تکلیف کی وجہ سے جس میں آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہو اور کھڑے ہونے پر قادر ہو، فرض نماز کرسی پر ادا کرنا جائز ہے. کرسی پر ادا کرنا اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ آدمی کھڑے ہونے پر بھی قادر نہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے اور رکوع پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرے، اور جب رکوع کا وقت آئے تو پھر بیٹھ جائے اور رکوع اشارے سے کرے. یا اگر کوئی شخص رکوع بھی کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے، لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر ضروری ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، رکوع بھی کھڑا ہو کر کرے، سجدے کا وقت آئے تو اشارہ. مطلب یہ کہ محض معمولی کی تکلیف ہونے کی بنا پر جو بھی ذرا دقت ہوتی ہے اس کی بنا پر کرسی پڑھنا، کرسی پر پڑھنا جائز. جی اگر کوئی شخص نیچے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر، تو یقیناً وہ نیچے بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے بنسبت کرسی پر بیٹھ کر. علماء کرام پیٹ پینٹ اور شرٹ اور موبائل جس میں کیمرہ ایم پی 3 وغیرہ ہوتا ہے خاص گناہوں کے حالات ہیں، چاہے چیزوں کی تجارت کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ ان کی تجارت کو بالکل ہی حرام تو نہیں کہہ سکتا، ان چیزوں کی تجارت کو بالکل ہی حرام نہیں کہہ سکتے. البتہ جن آلات کا زیادہ استعمال کسی گناہ میں ہوتا ہو تو ان کا استعمال ان کی تجارت میں کراہت اچھا نہیں، زیادہ علماء کرام اس سے بچے تو بہتر. فرمایا کہ جس طرح معروف کی تبلیغ کے لیے عالم جماعت موجود ہے، کیا اس طرح منکرات کی نہیں کے لیے بھی ایک جماعت کی ضرورت نہیں؟ اگر ہے تو گزارش ہے کہ اس کی بھی کوئی مشکل بیان مستقر بیان فرمائیں تاکہ منکرات پر نکیر آسان. یہ واقعہ ہے کہ جو عام طور سے ماشاء اللہ تبلیغ جماعت نے بڑا عظیم کام کیا ہے ساری دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیض پھیلایا ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کے سینے کی آگ ہے جو سارے دنیا میں پھیل رہی ہے الحمدللہ. میں ساری دنیا میں جاتا رہتا ہوں، جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کے ذریعے پہنچایا ہے وہ اور کسی جماعت دنیا کی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب آدمی اس جماعت کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا اس کے عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو منکرات سے بچنے کی بھی توفیق عطا کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور یہ بھی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو منکرات پر معاشرے میں پھیلے ہوئے منکرات پر نگاہ رکھے، اور لوگوں کو جب کوئی منکر پھیلنے لگے تو وہ لوگوں پر بات جائے دعوت کے انداز میں اور ان کو منکرات سے بات رکھنے کی کوشش کرے. مثلا یہ چوریانی پہاڑی کا ایک دورہ ہے، بے پردگی آواز کی پھیلی ہوئی ہے، اب ایک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت قسم کے اشتہارات پر لگا دیے گئے ہیں، تو کوئی جماعت ایسی ہو جا کر ان سے منت سماجت کرے، کوئی ان سے نرمی اور ہمدردی اور دلسوزی سے بات کرے، اور اگر کہیں کسی حاکم سے کوئی مدد لینی ہو تو اس سے جا کر گفتگو کرے. یہ ساری ایسے کام کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت ہو تو یقیناً ان شاء اللہ بہتر ہو. فرمایا بجت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ بجت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا، دین کا حصہ سمجھ کر کرنا یعنی مستحب سمجھ کر یا مسنون سمجھ کر یا واجب سمجھ کر اس کو کرنا. جو چیز نہ قرآن میں اس کو اس کا ذکر ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی ذکر ہے، نہ صحابہ خلفائے راشدین کے اور صحابہ کرام کے قیاس عمل میں کوئی ذکر ہے، اس کو آدمی دین کا حصہ سمجھ لے اور اس کا التزام کرے، اس طرح جیسے مستحبات کے مسنونات کے واجبات کا کیا جاتا ہے اس کو ریزو کرتا ہے. بہت سے بسکٹ اور دیگر اشیاء پر ای کوڈ لکھا ہوتا ہے جس کے بارے میں بعض رات کی تحقیقیں کہ اس میں شدید اور دیگر مردار جانوروں کی چربی ملائی جاتی ہے. مجھے بھائی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ ای کوڈ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے نتائج کیا ہوتا ہے، میں اس سے پوری طرح باخبر نہیں ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو چیزیں اصلاً حلال ہیں مباح ہیں ان میں اصل اباحت. تو جب تک اس میں کسی ناجائز یا حرام چیز کی آمیزش کا یقین نہ ہو جائے بس یا کم از کم درد غالب نہ ہو جائے, اس وقت تک اس کو حرام کہنے یا اس وقت تک اس کے حرام کی تبدیل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. جان کی مقدار کتنے کلو میٹر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کی خبر اسی ملک میں, مطلب دہلی سے خبر آئی تو کیا مدراس والے اس کو قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے حنفیہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ اختلاف مطالعے معتبر نہیں, یعنی کسی ایک جگہ کی خبر کسی جگہ کے لیے کافی خبر ہی نہیں, بچٹے کے رمضان میں تو خیر خبر بھی کافی ہے لیکن عید میں شہادت ہونی ضروری ہے. شہادت اگر پہنچ جائے دوسری جگہ پر تو اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائے. اور یہ لوگوں میں جو مشہور ہے کہ اختلاف مطالعے میں کوئی یعنی میلوں کا اعتبار ہوتا ہے کہ اتنے میل پر مطلب بدل جاتا ہے, اس میں میل پر مطلب نہیں بدلتا, یہ بالکل غلط بات ہے, واقعے کے خلاف ہے. بعض اوقات قریب جگہ ہوتی ہے اور مسئلہ مختلف ہوتا ہے, بعض جگہ دور جگہ ہوتی ہے اور مسئلہ ایک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ خاص کلو میٹر کی کوئی مقدار مقرر ہے ایسا کچھ نہیں. اور حنفیہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ مختلف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے اور ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ, ایک جگہ کی شہادت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہے. البتہ بلاد ناریہ جو کہا گیا ہے اس میں بعض بتائے متاثرین نے یہ فرمایا کہ وہاں پر اختلاف مطالعے کا کو معتبر ماننا چاہیے. اس کا اس کی توجیہ حضرت علامہ شبیر مصعب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قبل المہم میں یہ فرمائی ہے کہ اگر اس جگہ کی خبر یا شہادت کو معتبر ماننے کے نتیجے میں مہینہ 28 کا رہ جائے یا 31 کا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہاں کی خبر معتبر یا شہادت معتبر نہیں ماننی چاہیے. یہ تفسیر ہے. میرے والد مالی رحمۃ اللہ علیہ کا اس موضوع پر مستقل رسالہ ہے جس کا نام رؤیۃ الہلال ہے اور اس میں اس کی تفسیر بنا. ہمارے علاقے میں بعض باطل پرست کہتے ہیں کہ حضرت علی کو المیتا آیا کہ جس طرح میتا اور دم کہا گیا ہے اسی طرح خنزیر نہیں کہا گیا بلکہ لحم اور خنزیر کہا گیا, لہذا لحم کے علاوہ باقی اعضا قابل استفادہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ مسئلہ خود فقہائے اربعہ میں مختلف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ خنزیر کا بال کا استعمال کو جائز کرا, لیکن جمہور علماء کا مطلب یہ ہے کہ تمام خنزیر جو ہے نجس العین ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی کسی طرح بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ جمہور علماء امت کا یہی مطلب ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت میں لحم الخنزیر فرمایا گیا ہے تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے اسالیب ہوتے ہیں, بہت سے کسی اسلوب کو اختیار کرنے کے بعد دوسرے اس کی وجوہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ ایک اسلوب اختیار فرمایا دوسری جگہ دوسرا اسلوب اختیار فرمایا. یہ قرآن کریم کے اسالیب کا مختلف اختلاف ہے, لیکن کیونکہ قرآن کریم کی وہ تصریح معتبر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر فرمائی اس میں صرف گوشت کے حد تک اس کو محدود نہیں رکھا بلکہ آپ نے لعنت فرمائی یہودیوں پر جو اس کی چربی کو پگھلا کر استعمال کرتے تھے, حالانکہ چربی کے اوپر لحم کا اطلاق نہیں ہوتا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا اور یہ فرمایا کہ وہ چربی بھی پگھلا کر استعمال کرنا درست نہیں ہے. لہذا جمہور امت کا جو مطلب ہے وہی دلائل کی روح سے قوی ہے اور وہی درست ہے, اور محض اس اسلوب کے اختلاف کی وجہ سے یہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے, اس کی طرف جانا ضروری ہے. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ مضاربت اس زمانے میں کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا مضاربت کے ذریعے طریقہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے یہ سارا طریقہ تو محفل میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن میری کتاب ہے اس موضوع پر اور اس کی خدایا سفیہ معاصرہ, اس میں پورا مقالہ ہے کہ مضاربت کو آج کل کس جارتوں میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کی تفصیلات کو میں آخر میں شیئر مارکیٹ کی شرح حیثیت پوچھی ہے. شیئر مارکیٹ میں جو آج کل جس طرح کے کاروبار ہو رہا ہے تو کچھ بیشتر تو ناجائز ہو پڑا اور اسی کی وجہ سے سٹہ بازی نے ساری دنیا کو دوبالا کیا. لیکن فلم کی حکم یہ ہے, اس پر بھی میرا ایک مستقل رسالہ ہے, شیئر میں خرید و فروخت کے احکام کے متعلق میرا خیال یہاں پر بھی چھپا ہے, اس کو آپ ملازم فرما سکتے ہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر کمپنی کا کاروبار حرام نہ ہو, جس کمپنی کے شیئر کو خریدا ہے بیچے جا رہا ہے, اگر اس کا کاروبار حرام نہ ہو اور اس کے شیئر کو اس شرط کے ساتھ خریدا جائے, ان شرائط کے ساتھ جو میں نے مسالے میں بیان کی ہیں, اور قبضے میں لینے کے بعد پھر آگے فروخت کیا جائے, قبضے میں لینے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے, تو ان چند شرائط کے ساتھ وہ جائز ہے. لیکن ساری تفصیلات میں اس محفل میں بیان نہیں کر سکتا, میرا جو رسالہ ہے کیس کے خرید و فروخت کیا تھا اس میں اس کی تفصیل ہوں. یہ پوچھا ہے کہ مردوں اور سب سے مخلوط کمپنی چلانا کہتا ہے جس سے وہاں کے فورس کام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیے مردوں اور عورتوں کا اختلاف, بے پردہ اختلاف جو ہے یہ کریئر میں کو بہت ہی غلط سمجھا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں واقعات بہت سے مفادی رونما ہوتے ہیں. لہٰذا اس طرح کرنا چاہیے کہ جہاں ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاف اور بے پردگی ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ مردوں میں عورتوں کی آمد کا کیا ہوگا, اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ ان کا کوٹھڑی میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, صحن میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ خواتین کے لیے جماعت میں جانا یا مسجد کے اندر جا کر جماعت میں شامل ہونا یہ خواتین کا کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں. فضیلت جو کچھ بھی آتی ہے وہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آتی ہے, ہم اپنی طرف سے کسی چیز کی فضیلت بیان نہیں کرتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے یہی طریقہ تجویز فرمایا تھا کہ وہ گھر میں رہیں, اور البتہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید مبارک تھا, آپ کے پیچھے سزا کی شوق تھا خواتین کو, تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خواتین کو اجازت دے دی تھی. وہ بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ عام طور سے خواتین جو ہیں وہ اندھیرے میں آتی تھیں, کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھیں, پہچانی بھی نہیں جاتی تھیں, وہ آ کے شامل ہوئی, پھر بھی اس کو کوئی فضیلت قرار نہیں دیا تھا. پھر حضرت جب معاملے میں بگاڑ پیدا ہوا تو حضرت فاروق اعظم وغیرہ صاحب نے بالکل ممانعت کر دی خواتین کی مسجد میں آنے کی, اور عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے حالات دیکھے ہوتے تو آپ بھی یقیناً منع فرما دیتے جیسے کہ حضرت عمر نے منع فرمایا, سب سے اچھی تعین. لہٰذا مسجدوں میں عورتوں کا نماز پڑھنے کے لیے جانا, چاہے وہ نماز عام نمازیں ہوں یا جمعہ کی نماز ہو, یہ کوئی درست بات نہیں ہے, اس سے اس کو روکنا چاہیے. البتہ دو باتیں میں آپ کہتا ہوں, ایک تو یہ کہ خواتین کا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ پسندیدہ ہے, بچتے کے وہ حجاب کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نکلیں, تو کوئی دینی درس ہے یا دینی واد ہے اس پہ شرکت کے لیے خواتین جا سکتی ہیں, اس میں کوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل خواتین عام طور سے بازاروں میں پھرتی ہیں, اور جو نمازی خواتین ہوتی ہے ان کو نماز پڑھنے کی کوئی جگہ میسر نہیں آتی, تو اس لیے اگر مسجدوں کے اندر اس بات کا کوئی تھوڑا سا انتظام کر دیا جائے کہ اگر کوئی خاتون نماز پڑھنے کے لیے آئے جو بازار میں پہلے ہی نکلی ہوئی ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے, گھر پر جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے گا, تو ایسی صورت میں اس مسجدوں میں ان کے لیے تنہا نماز پڑھنے کا کوئی انتظام اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ پوچھا کہ چمڑے کی تیرنی میں وہ پانی جس سے چمڑے ایک مرتبہ دھو دیے جاتے ہیں پھر انہیں فلٹر کر کے دوبارہ اس پانی کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے, یا وہ پانی ظاہر و مظاہر ہوگا؟ اگر وہ ناپاک پانی ہے تو وہ محض فلٹر ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی آل محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخضع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، حلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحب من يحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم يا من الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا ورحيمها، ارحمنا برحمتك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجزنا ولا تمسكنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واخرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا. اللهم الهمنا مراشد امورنا، اللهم الهمنا مراشد امورنا، واعظم لنا على رشد امرنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حب ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. يا الله ہم سب کو کرم کرنا ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنا ہے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہم سے راستے میں چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع عمل صالح عطا فرما. اے اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. ہر طرح کے شر سے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.